الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دلوں کو جلاتا رہا جنگوی دلوں کو جلاتا رہا اخوت کے پرچم اڑاتا رہا ہوا جب کبھی ذکر میرا وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے انسانوں کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام موضع کھبے کی ضلع گجراوالا کے غیور نوجوانوں اور دوستوں آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس قصبے میں اس گاؤں میں تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے میں آپ حضرات کے جذبہ و شوق ولولہ و محبت گرمی نفس تب و تاب اور ایمان کی حرات سے متاثر ہو کر مسرور ہوں مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں میری معروضات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں جلسہ کے اشتہار سے ظاہر ہے کہ جلسے کے اشتہار کا عنوان ہے شیعہ کافر کیوں کہ شیعہ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے. بھئی میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ میں کتنا طویل سفر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ خاموشی سے میری معذرت سنیں. اگر آپ خاموش نہیں ہوں گی تو پھر میں تقریر نہیں کر سکوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ انتہائی صبر و سکون سے، تحمل سے، خاموشی سے میری باتوں کی طرف توجہ فرمائیں. یہ عنوان جو اشتہار میں لکھا گیا ہے، مجھے اس عنوان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آج ایسا موقع بھی آ چکا ہے کہ جب لوگ کھلے عام یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ شیعہ کیوں کہہ رہا ہے. شیعہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، شیعہ تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، شیعہ تو اس قرآن کو بھی مانتا ہے، شیعہ تو نبی کو بھی مانتا ہے، شیعہ تو اماموں کا بھی قائل ہے، پھر آپ کس دلیل سے اسے کافر کہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میری بات انجمن سپاہ صحابہ کا موقف یہ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. شیعہ کے کفر میں، شیعہ کے دجل میں، شیعہ کے ارتداد میں اور شیعہ کی غیر مسلم ہونے میں جو شخص شک کرتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں یہ بہت بڑا فتویٰ لگا رہا ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ فتویٰ اسلام کے اساتین امت کا ہے، یہ فتویٰ اسلام کے بڑے بڑی علماء کا ہے. میں آپ کے سامنے آج اسی موضوع پر اپنی معروضات انشاءاللہ پیش کروں گا، شیعہ کیوں کافر ہے. اور اگر آپ نے میری معروضات کو توجہ سے سنا تو اس پورے اجتماع میں ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ شیعہ واقعی کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بڑی توجہ سے میری باتیں سماعت فرمائیں. میں پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ میری تقریر میں کوئی شخص بولنے کی جرات نہ کرے. میری تقریر میں آپ کو پوری توجہ میری طرف کرنی ہوگی اگر آپ مسئلے کو سمجھ پاتے. ٹھیک ہے نا؟ میرا ایک دعویٰ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. میں نے اس دعوے پر دلائل پیش کرنے، اس دعوے کو مبرہن کرنا ہے، اس دعوے کو مدلل کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں؟ اگر شیعہ مسلمان ہے تو مجھے اسے کافر کیوں کہنا ہے؟ اور اگر شیعہ کافر ہے تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو اسے مسلمان کیوں کہنا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ اگر شیعہ واقعی کافر ہے تو اسے عیسائیوں اور یہودیوں کی جگہ پر کیوں کھڑا نہیں کیا گیا؟ ہندوؤں اور سکھوں کی جگہ پر اسے کیوں نہیں کھڑا کیا گیا؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے رہے؟ یہ اسلام کے دائرے میں کیوں شمار ہوتے رہے؟ یہ تو بتاؤ، سکھ کافر ہیں، ہندو کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، یہودی کافر ہیں. اگر واقعاً شیعہ کافر ہیں تو شیعہ کو ان کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے تھا. شیعہ کو مسلمانوں کی جگہ پر کیوں کھڑا ہونے دیا گیا؟ تم بھی نئی بات تو نہیں کر رہے ہو سپاہ صحابہ والوں، کہ پہلے تو شیعہ مسلمان ہو اور اب تم نے کافر بنا دیا ہے، پہلے کے بڑے بڑے بزرگوں نے شیعہ کو اپنے ساتھ ملائے رکھا اور اب تم اس کو کافر کہتے ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو رہ رہ کر ہر آدمی کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آج تمام سوالات کا جواب آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے دعوے کو ثابت کروں۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کیا ہے۔ جو شخص شیعہ کے ساتھ ہمارے اصل اختلاف سے واقف نہیں ہے، وہ شیعہ کو کافر کہنے میں تأمل کرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کیا ہے، وہ کبھی بھی شیعہ کو مسلمان نہیں مان سکتا۔ لیکن اس پورے مجمع میں اکثریت کو، میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ علم ہی نہیں ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہوں۔ آپ میں سے اکثریت یہ جانتی ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف تقیے پر ہے، متے پر ہے، تازیے پر ہے، یا زیادہ سے زیادہ حضرت علی پر ہے، حضرت حسن اور حسین پر ہے، کہ شیعہ حضرت علی کو پہلا نمبر دیتے ہیں، ہم آخری نمبر دیتے ہیں، اور شیعہ تقیہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، شیعہ تازیہ نکالتے ہیں، ہم نہیں نکالتے، شیعہ ماتم کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، شیعہ کربلا کو معزز سمجھتے ہیں، ہم مدینے کو معزز سمجھتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف یہ چار پانچ باتیں۔ لیکن میں آج آپ کو نئی بات بتا چاہتا ہوں کہ ان چار پانچ باتوں کے ساتھ شیعہ کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف نہیں۔ اصل اختلاف جب تک نہیں سمجھ آ جاتا، اس وقت تک شیعہ کا کفر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بھئی تقیہ تو اصل اختلاف نہیں ہے، تازیہ تو اصل اختلاف نہیں ہے، حضرت علی کو پہلا خلیفہ ماننا تو اصل اختلاف نہیں ہے۔ اصل اختلاف کو تو سمجھو کہ اصل اختلاف کیا ہے۔ جب اصل اختلاف آپ سمجھ جائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ شیعہ سے بڑا کافر دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اصل اختلاف ہوں میرے بھائیو، شیعہ کے ساتھ ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، ہماری ذاتی کوئی لڑائی نہیں، میرا کوئی حق ذاتی طور پہ شیعہ نے نہیں مارا ہوا، ہم نواز شہید کی کوئی جائیداد شیعہ نے نہیں چھینی تھی۔ ہم امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں کفر اسلام مل کر خلق ملک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مذہبی فریضہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمید الخبیث من الطیب۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اچھائی کو برائی سے، کفر کو اسلام سے، بدماشی کو شرافت سے علیحدہ کر کے آپ سامنے پیش کر۔ یہ میرا فرض، یہ میرے دین کا فرض، میری مذہبی ذمہ داری۔ میں اس کو ایک مولوی اور عالم کی حیثیت مذہبی طور پر سمجھنا چاہتا ہوں، مذہبی طور پر یہ فریضہ رکھتا ہوں کہ میں کفر کو علیحدہ کر کے امت کو خبردار کروں کہ یہ کفر ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اور یہ اسلام ہے، اس کو سینے سے لگاؤ۔ یہ میرا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف توحید سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صرف صحابہ سے نہیں ہوتا۔ جب اصل اختلاف آپ صحابہ شروع مانیں تو آپ کے ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب اصل اختلاف شروع توحید سے ہوتا ہے، اصل اختلاف ہے ہی توحید پر، اصل اختلاف کا آغاز ہی توحید پہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ جس سے اختلاف توحید پر ہوگا وہ مسلمان کس طرح. اور میں جو آج آپ کے سامنے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں, میں پاکستان کے کسی مراسی اور کسی ذاکر کی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا, میں آج آپ کے سامنے شیعہ کی ان کتابوں کو لانا چاہتا ہوں کہ جن سے دنیا کا کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا, جن کتابوں پر شیعہ مذہب کی بنیاد, جن کتابوں پر شیعہ مذہب کی عمارت استوار ہے, جن کتابوں پر شیعہ مذہب کھڑا ہے. اور ایران کا شیعہ ہو, لبنان کا شیعہ ہو, افغانستان کا شیعہ ہو, عراق کا شیعہ ہو, پاکستان کا شیعہ ہو, ان کتابوں کا انکار نہ کر سکتا ہو اور پوری دنیا کا شیعہ ان کتابوں کو اپنی مذہبی اور بنیادی کتابیں تسلیم کرتا ہو, میں چاہتا ہوں کہ آج انہی کتابوں کو آپ کے سامنے کھول کر رکھوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شیعہ کے اصل عقائد کیا ہیں. میرے بھائیوں, مسلمانوں کی کتاب کا نام ہے بخاری شریف. ایک حدیث بخاری شریف میں آئے, میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں, فرض ہے. ایک عقیدہ بخاری شریف میں, میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں. جس طرح مسلمانوں کی کتاب بخاری شریف, اسی طرح شیعہ کی بنیادی کتاب کا نام ہے اصول کافی. کیا نام ہے؟ اصول کافی. یہ جو اصول کافی ہے یہ آٹھ جلدوں میں ایک کتاب. کتنے جلدوں؟ آٹھ جلدوں میں کتاب ایک, اور اس کے حصے تین. کتاب کا نام ہے الجامع الکافی. کتاب کا کیا نام ہے؟ الجامع الکافی. پہلا حصہ اصول کافی, دوسرا حصہ فروع کافی, تیسرا حصہ روضۃ الکافی. تین حصے, اصول کافی دو جلدیں, فروع کافی کی پانچ جلدیں, روضۃ کافی کی ایک جلد. اصول کافی میں شیعہ کے عقائد درج ہیں, روضۃ الکافی میں شیعہ کے مسائل درج ہیں. اور اصول کافی میں شیعہ کے عقائد درج ہیں, فروع کافی میں شیعہ کے مسائل درج ہیں, روضۃ الکافی میں شیعہ کے بارہ اماموں کے حالات درج ہیں. یہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب. کتاب کے مصنف کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی. کتاب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ محمد بن یعقوب کلینی. اور شیعہ مذہب کی چار بنیادی کتابیں, مسلمانوں کی کتابیں چھ ہیں جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں. چھ حدیث کی بڑی کتابیں صحاح ستہ. اسی طرح شیعہ مذہب کی چار بنیادی کتابیں ہیں جن کو صحاح اربع اور اصول اربع کہا جا رہا ہے. پہلی کتاب جامع الکافی, دوسری کتاب تہذیب الاحکام, تیسری کتاب الاستبصار, چوتھی کتاب ملا جہدہ الفقی. یہ چار شیعہ کے مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں. ان چاروں کتابوں سے پاکستان کے شیعہ انکار نہیں کر سکتے, ایران کا شیعہ انکار نہیں کر سکتا. جب بھی دنیا کا کوئی شیعہ اپنے عقیدے کی بات بیان کرے گا تو اصول کافی کھول کر بتائے گا, تہذیب الاحکام کھولے گا, الاستبصار کھولے گا, ملا جہدہ الفقی کھولے گا. چار شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں. میں لاہور کے کسی شیعہ ذاکر کی کتاب کا حوالہ دوں, آپ کہو گے کہ وہ شیعہ مذہب کا مستند عالم نہیں ہے. میں کراچی کے ایک ذاکر کی کتاب کو کھولوں, آپ کہو گے لاہور کا ذاکر شیعہ اس کو نہیں مانتا. میں ایران کے مولوی کی بات کروں, آپ کہو عراق کا مولوی اس کو نہیں مانتا. میں شام کے شیعہ کی بات کروں, آپ کہو گے پاکستان کا مولوی اس کو نہیں مانتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ آج آپ کے سامنے وہ لٹریچر پیش کروں, وہ کتابیں پیش کروں کہ پوری دنیا کا شیعہ جس کا انکار نہ کر سکتا ہو, جس کے انکار کے اقرار کے بغیر اس کو چارہ نہ ہو, جن کتابوں پر اس کے مذہب کی عمارت کھڑی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آج وہ سارا لٹریچر تیرے سامنے پیش کر کے انہی کتابوں سے شیعہ کے کفر کو سورج کی طرح آشکار کر کے اپنے دعوے کو ثابت کروں تاکہ تجھے پتا چلے کہ شیعہ سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں. میرے بھائیوں, شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف کس چیز پر ہے؟ توحید. کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ توحید. توحید پہلا عقیدہ ہے. توحید. تو جب توحید پر اختلاف ہوگا
تو رسالت کہاں گئی؟ قرآن کہاں گیا؟ صحابہ کہاں گئے؟ بھئی بات تو ہے اصل توحید کی، کس کی بات؟ ایک سکھ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ایک ہندو کہے میں روزہ نہیں رکھتا، ایک عیسائی کہے میں زکات نہیں دیتا، ایک یہودی کہے میں حج نہیں کرتا، تو جواب میں تو کہے گا کہ تیرا حج تو بعد میں ہے، پہلے تو توحید کی بات کر، پہلے تو کلمے کی بات کر۔ بھئی تو کلمہ ہی نہیں پڑھتا، تیرا حج کیا ہے؟ تو کلمہ نہیں پڑھتا، تیری زکات کیا ہے؟ تو کلمہ نہیں پڑھتا، تیرا روزہ کیا ہے؟ تو کلمہ نہیں پڑھتا، تیری نماز کیا ہے؟ پہلے کلمے کی بات کر، کلمہ معتبر ہوگا تو بات آگے بڑھے گی۔ کلمہ پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے، کلمہ پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، کلمہ پہلے ہے، صحابہ بعد میں ہے۔ جب تیرا کلمہ درست نہیں، جب تیرے کلمے پر ایمان نہیں، تو کس بنیاد پر اپنے آپ کو نمازی کہے گا، حاجی کہے گا، روزہ رکھنے والا کہے گا؟ بات کلمے کی کر، تیرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ اس کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ شروع میں کوئی تبدیلی ہے، نہ آخر میں کوئی تبدیلی ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے دو جز، کتنے جز؟ اس کلمے کے جز کتنے؟ لا الہ الا اللہ پہلا جز، محمد رسول اللہ دوسرا جز۔ کلمے کے دو جز ہیں، آدم سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے نبیوں کے کلمے آئے، کسی کلمے کے تین جز نہیں ہوئے، کسی کلمے کے ڈھائی جز نہیں ہوئے، کسی کلمے کے سوا جز نہیں ہوئے، کسی کلمے کا ایک جز نہیں ہوا، کسی کلمے کے چار جز نہیں ہوئے، کسی کلمے کے پانچ جز نہیں ہوئے۔ آدم سے لے کر آج تک 124,000 انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کا کلمہ علیحدہ رہا ہے، لیکن جز دو رہے ہیں، نام بدلتا رہا ہے، جز دو رہے ہیں، نام بدلتا رہا ہے، دونوں کلمے جز دو رہے ہیں، نام بدلتا رہا ہے، دور بدلتا رہا ہے، علاقہ بدلتا رہا ہے، بستی بدلتی رہی ہے، کتابیں بدلتی رہی ہیں، شریعتیں بدلتی رہی ہیں، ادوار بدلتے رہے ہیں، قومیں بدلتی رہی ہیں، ملک بدلتے رہے ہیں، لیکن جز دو نہیں ہوئے، جز دو ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صلی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نو نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر نبی کا کلمہ دو جزوں پر مشتمل ہے، ایک طبقے نے کلمے کے ایک جز کو بدلا، ہم نے کہا وہ کافر ہو گئے۔ جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلیم اللہ، ایک جز بدل گیا، لا الہ الا اللہ وہی رہا، لیکن محمد رسول اللہ کی بجائے عیسیٰ روح اللہ کہہ دیا۔ ہم نے کہا یہ عیسائی ہیں، یہ کافر ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ہم نے کہا انہوں نے جز بدل دیا، یہ کافر ہو گئے۔ کلمے کا ایک جز بدلنے والا کافر کہلاتا ہے، حالانکہ کلمے کا پہلا حصہ توحید پہ مبنی ہے۔ جس نے کلمے کا ایک جز بدل دیا وہ کافر ہو گیا، جس نے پانچ جز بنا دیے وہ مسلمان ٹھہر گیا، جس نے کلمے کے چھ جز بنا دیے وہ مسلمان کیسے رہ گیا؟ تصور کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ بلا قصر، یہ کلمے کے پانچ جز ہیں۔ اور خمینی نے چھٹا جز بنایا کہ خمینی حجت اللہ، فیصلہ تو کر کہ عیسائیوں کے کلمے کے دو جز ہو، یہودیوں کے کلمے کے دو جز ہو، مسلمانوں کے کلمے کے دو جز ہو، لیکن شیعہ کے کلمے کے چھ جز ہو۔ اور جس کا کلمہ محمد کے کلمے سے جدا ہو گیا، عیسائیوں کے کلمے سے جدا ہو گیا، یہودیوں کے کلمے سے جدا ہو گیا، تو اس کو مسلمان کس دلیل سے کہتا ہے؟ جس کا کلمہ چھ جزو والا، کتنے جزو والا؟ شیعہ کا کلمہ کتنے جزو والا؟ توجہ ہے، بولو تو صحیح، توجہ ہے۔ شیعہ کا کلمہ کتنے اجزا والا؟ چھ والا۔ تیرے کلمے کے جز کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ جس کلمے کا اعلان فرعون کی چوٹی پہ تیرے پیغمبر نے کیا، اس کے دو جز ہیں۔ جو کلمہ ابو بکر پڑھ کے صدیق بنا، دو جز ہیں۔ جو کلمہ عمر پڑھ کے فاروق بنا، دو جز ہیں۔ جو کلمہ عثمان پڑھ کے ذوالنورین کہلایا، دو جز ہیں۔ جو کلمہ علی نے پڑھا وہ دو جز ہیں۔ جو کلمہ ائمہ نے پڑھا دو جز ہیں جو کلمہ چاروں اماموں نے پڑھا دو جز ہیں. مجھے بات تو کر, ثابت تو کر. 1400 سال سے ہزاروں نہیں کروڑوں مسلمانوں نے, اربوں مسلمانوں نے, اربوں لاکھوں اماموں نے, مورخوں نے دو جزوں والا کلمہ پڑھا. اور پھر جس نے کلمے کے 5 جز بنائے وہ بھی مسلمان, جس نے 2 جز بنائے وہ بھی مسلمان. فیصلہ کر, صبح بھی ٹھیک ہو, شام بھی ٹھیک ہو, دوپہر بھی ٹھیک ہو, رات بھی ٹھیک ہو, اچھائی بھی ٹھیک ہو, برائی بھی ٹھیک ہو, اور بھی ٹھیک ہو, اسلام بھی ٹھیک ہو, اور کلمے کے 2 جز بھی ٹھیک ہو, آج بھی ٹھیک ہو. اگر تیرا یہی تصور ہے تو پھر تیرا اسلام کا تصور کوئی نہیں, کفر کا تصور کوئی نہیں. میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ جو کلمہ محمد نے فرام کی چوٹی پہ پڑھا ہے اس میں ایک لفظ بھی بڑھائے گا کفر ہوگا, ایک زہر بھی بدلے گا کفر ہوگا, ایک منع بھی بدلے گا کفر ہوگا. جب ایک لفظ سے کفر ہے تو 5 جزوں سے اسلام کیسے؟ بیٹی کے سنیو, ضلع گجراواں کے سپاہی صحابہ کے کارکنوں, آج کے بعد کوئی شیعہ تم سے کہے میں صحابہ کو مانتا ہوں اسے کہو کہ صحابہ بعد میں ہے, نبوت بعد میں ہے, قرآن بعد میں ہے, پہلے چلے کی بات کر. ٹھیک ہے, صحابہ بعد میں ہے. ہمارے ہاں یہی المیہ, اگر شیعہ کو اس بنیاد سے پرکھا جاتا تو آج امت کا ایک طبقہ اختلاف نہ کرتا. میں شیعہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو کلمہ تمہارا یہ کلمہ قرآن سے ثابت کرو. ٹھیک ہے, یہ قرآن سے ثابت نہیں کرتے تو حدیث سے ثابت کرو. ٹھیک ہے, میں یہ بھی چھوٹ دیتا ہوں کہ جو کلمہ شیعہ تم پڑھتے ہیں یہ کلمہ اور کسی سے نہیں تو کم از کم حضرت علی سے ثابت کر. ٹھیک ہے, میں نے کوئی گنجلت اور مبہم بات تو نہیں, کھلی بات کہ شیعہ کلمہ ایک سند ہے. کلمہ ایک یہ وہ سند ہے جس سند کے بعد انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. جب تمہارا اسلام میں داخلہ ہی نہیں ہوا تو تم سب کس علی اور کس فاطمہ کی بات کرتے ہو؟ کلمہ تو دستاویز, کلمہ تو داخلہ فارم ہے, کلمہ تو اسلام میں داخلے کی سند ہے. تو جب تمہاری سند ہی کوئی نہیں, تمہاری سند ہی مشکوک ہے, اور پھر جس کلمے کا اعلان تم کرتے ہو, علی ولی اللہ کا کلمہ اصول کافی میں موجود ہے, یہ کلمہ تم نے بنایا ہے, چلو یہ کلمہ کہیں سے ثابت بھی تو کرنا پڑے گا. پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو میں آج کے اس اجتماع میں پوری دنیا کے شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو کلمہ تم پڑھتے یہ کلمہ حضرت علی المرتضیٰ سے ثابت کر دکھاؤ. تم الٹے بھی لٹ جاؤ علی سے ثابت نہیں کر سکتے ہو. اور اگر کوئی کہے کہ جی علی کا تو اپنا نام کلمے میں ہے تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ علی اپنے نام والا کلمہ کیسے پڑھتے تھے؟ تو محمد مصطفیٰ کا اپنا نام نہیں ہے کلمے میں؟ تو محمد مصطفیٰ نے کلمے میں اپنا نام نہیں پڑھا, خود نہیں پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کملی والے نے نہیں کیا ہے؟ تو میں حضور کا اپنا نام نہیں ہے؟ تو جب اپنا نام اس میں موجود ہے اور محمد مصطفیٰ نے اس کا اقرار کر لیا ہے, تو جب علی کا نام تم کلمے میں ملاتے ہو تو علی المرتضیٰ نے یہ کلمہ اپنے نام والا کیوں نہیں پڑھا؟ اگر علی نے نہیں پڑھا تو تم کہاں سے یہ کلمہ لائے؟ ٹھیک ہے بھائی, اگر علی المرتضیٰ کا کلمہ کے نام والا کلمہ تم علی سے ثابت نہیں کر سکے تو پھر کہاں سے ثابت کرو گے؟ علی المرتضیٰ کو تم نبیوں سے زیادہ درجہ دیتے ہو. تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو علی المرتضیٰ تفاوت کرو، اصل عسکری سے تفاوت کرو، میں نے تمہارے 11 اماموں کا نام اصل عسکری سے تفاوت کرو، میں نے تمہارے 11 اماموں کا نام اس تقریر میں اس اعلان میں کیا ہے کہ علی سے کلمہ لاؤ، حسین سے لاؤ، حسن سے لاؤ، زین العابدین سے لاؤ، امام باقر سے لاؤ، جعفر صادق سے لاؤ، موسیٰ کاظم سے لاؤ، تقی علی سے لاؤ، نقی علی سے لاؤ، رضا کار سے لاؤ، حسن عسکری سے لاؤ، تم ان 11 اماموں سے اپنا کلمہ ثابت کرو، جب کلمہ تمہارا ان 12 اماموں سے یا 11 اماموں سے ثابت نہیں ہوگا، تمہاری سند نہیں ہوگی، تمہاری دستاویز نہیں ہوگی، تو نظام میں داخلہ تمہارا ثابت نہیں ہوگا، اور کلمہ تو اسلام میں داخلے کی بنیاد ہے، کلمہ تو اسلام میں داخلے کا معیار ہے، کلمہ تو اسلام کی بنیاد ہے، جب تمہارا کلمہ تمہاری کتابوں سے، تمہارے پیغمبر سے، تمہارے علی سے، تمہارے اماموں سے ثابت نہیں ہوتا ہے، تو پھر تم نہیں مانتے کہ تمہارا تو اسلام میں داخلہ ہوا نہیں ہے، تم کس بنیاد پر مسلمان ہو؟ جو اسلام میں داخل نہیں ہوا وہ علی کا نام کیسے لے سکتا ہے، حسین کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ اس لیے کہ علی بھی بعد میں ہے، نبی بھی بعد میں ہے، قرآن بھی بعد میں ہے، کلمہ پہلے. یہاں پر ایک شیعہ کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں. باسیہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ پڑھتے ہیں، ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں. بھئی ویسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اس کلمے کا جز نہیں ہے تو کس بنیاد پر یہ پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی کہے کہ قرآن کے پارے 30 نہیں ہیں، قرآن تو 17,000 ایتوں والا ہے، تو کہیں نہیں جی، میں ہم کہتے یار یہ قرآن کی تو ایتیں 6,666 ہیں. تو وہ آگے سے یہ کہے کہ ہیں تو 6,666 لیکن 17,000 ویسے ہی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو مرزائی کہتے ہیں، ہم نبی مانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ تو بے ایمان تھا، تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ بے ایمان تو تھا لیکن ہم نبی ویسے ہی مانتے ہیں. یہودیوں کو کہتے ہو کہ تم کافر ہو کیونکہ تم محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ کہیں گے ہم محمد رسول اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ کو ہم ویسے ہی مانتے ہیں. یہودی کہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم ویسے ہی مانتے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ پہلی جماعت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں جماعت، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس نصاب میں ایک کتاب پر لکھا ہوتا ہے دینیات شیعہ بچوں کے لیے، لکھا ہوتا ہے ایک لکھا ہوتا ہے دینیات سنی بچوں کے لیے. تو دین دو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ دینیات بریلوی بچوں کے لیے، دینیات اہل حدیث بچوں کے لیے، دینیات دیوبندی بچوں کے لیے، یہ نہیں دیکھا آپ؟ یہ دیکھتے ہیں کہ دینیات شیعہ بچوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ شیعہ کا دین اور ہے، سنیوں کا دین اور ہے. اور جو دینیات شیعہ بچوں کے لیے، اس میں سب سے پہلے کلمے لکھا ہے، اور سب سے پہلے لکھا ہے کہ شیعوں کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا سلم، یہ کلمہ ہے. لیکن ایران کے خمینی نے کہا کہ یہ تو 5 جز ہیں، چھٹا جز میرا بھی اس میں شامل ہے کہ خمینی حجت اللہ. تو شیعہ کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کس چیز پر ہے؟ توحید پر، کلمہ طیبہ پر. تو جب شیعہ کا کلمہ ہی علیحدہ ہے تو آپ ان کی کس محبت کی بات کریں گے؟ کہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں، فاطمۃ الزہرا سے محبت کرتے ہیں، اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. شیعہ کا یہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز، یہ شیعہ کا کلمہ ہے یا نہیں؟ جب شیعہ کا یہ کلمہ ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو کلمہ پڑھانے کے لیے یہ کلمہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل، یہ کلمہ 5 جزوں والا جب کتابوں میں موجود ہے، تو وہ اسلام میں کس طرح داخل ہے؟ ان کا تو اسلام میں داخلہ ہوا نہیں ہے. اگر کلمے کی تبدیلی کے باوجود وہ اسلام میں داخل ہے تو کل کو کوئی کلمے کے 10 جز اور بنائے گا، کل کو کوئی کلمے کو اور تبدیل کر چھوڑے گا، کل کو کوئی کلمے کے ارے حرف مٹانا چاہے گا، تو تم پھر بھی کہو گے کہ یہ اسلام ہے؟ تو جس مذہب کے نزدیک کلمہ مسلمانوں کا اور ہے اور شیعہ کا اور ہے، تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا سر اختلاف کلمہ طیبہ پر ہے. شیعہ تو محمدی کلمے میں شامل نہیں ہوئے، محمدی اسلام میں شامل نہیں ہوئے، علی کے اسلام میں شامل نہیں ہوئے. اسلام محمدی میں اور اسلام علی میں، اسلام فاطمہ میں شامل نہیں ہے. اس کے ساتھ نکاح کیسے، اس کے ساتھ سلام کیسے، اس کے ساتھ حج کیسے، اس کی نماز کیسے، اس کا روزہ کیسا، اس کا حج کرا؟ میرے نزدیک شیعہ کلمے کی تبدیلی کی وجہ سے اور اسلام میں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے لا شک کافر ہے. کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر. مسلمانوں، میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلند آواز بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف اصل کس چیز پر ہے؟ توحید پر. کس پر؟ اور شیعہ کی اسی بنیادی کتاب اصول کافی میں، شیعہ کے نزدیک اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی، تم ہو گئے یہ کیسے شیعہ لکھ سکتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے، محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ امام باقر سے روایت ہے، امام جعفر صادق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بادہ آ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا، شاگرد نے پوچھا امام سے بادہ کا کیا معنی؟ تو انہوں نے کہا کہ بادہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے کوئی اور بات کرے بعد میں اس کے الٹ کرے، اس کا معنی ہے بادہ. تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے. تو امام نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن 124,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کا یہی ماننا ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. یہ اسی کتاب اصول کافی کی پہلی جلد میں محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ تو امام نے کہا دیکھو، امام جعفر صادق کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ یہ کیا تھا کہ امام جعفر صادق کا جانشین بنائے گا اسماعیل کو، جو ان کا بڑا لڑکا ہے. لیکن بعد میں اللہ نے یہ فیصلہ بدل کر موسیٰ کاظم کو جانشین بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہلے فیصلہ کرتا ہے بعد میں اس کے الٹ کر دیتا ہے، اور اسی کا نام بادا ہے. اب تو سوال کر، تو سوچ غور کر کہ قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کائنات ہستی میں کوئی نہیں ہے. لیکن شیعہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنے پر ایمان رکھنا ضروری ہے. سارے نبی خدا کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے تھے. یہ شیعہ کی کتاب اصول کافی میں یہ عبارت موجود نہ ہو، یہ تحریر موجود نہ ہو، شیعہ کا یہ عقیدہ موجود نہ ہو، ہم اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر یہ کتاب موجود ہو اصول کافی، اور اس میں یہ عبارت موجود ہو، اور شیعہ کا عقیدہ بدعا موجود ہو جس میں خدا کے جھوٹ بولنے کا اقرار موجود ہو، تو پھر تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف تازی متے پر نہیں، اصل اختلاف توحید پر ہے. شیعہ نے کلمے کو بھی بدل دیا، خدا کی عظمت کو بھی بدل دیا. جو کلمے کا منکر ہے، خدا کی صداقت کا منکر ہے، اس سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں. شیعہ کے ساتھ ہمارا پہلا اختلاف توحید پر، پہلا اختلاف کس پر؟ بلند آواز، پہلا اختلاف کس پر؟ اور شیعہ کے ساتھ دوسرا ہمارا اختلاف رسالت پر ہے. کس پر ہے؟ رسالت. اصول کافی شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب، اسی اصول کافی میں کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے. گویا کہ امامت کا رتبہ نبوت سے بلند، اور اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ رتبہ امامت برتر از نبوت است. اور خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں 40 صفحے لکھا کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے. اور اس نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء اپنے اپنے مشنوں میں ناکام ہو کر دنیا سے گئے. خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں لکھا کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا پہلا اختلاف توحید پر ہے, دوسرا اختلاف رسالت پر ہے, اور تیسرا اختلاف قرآن پر ہے. کس پر ہے؟ شیعہ کے نزدیک یہ موجودہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب, نامکمل کتاب. یہی اصول کافی, اسی اصول کافی میں جو شیعہ مذہب کی سب سے بنیادی کتاب ہے اس میں یہ عبارت درج ہے کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے. اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 تھیں, اس کی آیتیں 6,666 ہیں. اصلی قرآن غار میں ہے, سرہ من رعا عراق کی ایک غار میں امام کے پاس اصلی قرآن موجود ہے, اور جس کی آیتیں 17,000 ہیں, جس کا سائز 70 گز لمبا ہے. میں نے کہا اگر بند پڑا ہو تو 70 گز, کھول دیا جائے تو 140 گز. 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے, اور 140 گزوں کے فٹ بنائے تو 420 بنتے. حساب کر لو کتنے فٹ بنتے. تو جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو. میں نے فیصل آباد میں لوگوں سے کہا کہ تمہیں یہ قرآن منظور ہے؟ ایک بڑا کہنے لگا مجھے منظور نہیں, اس لیے کہ میرے تو مکان کی جگہ 3.5 مرلے ہیں, وہاں تو یہ کھل نہیں سکتا. شیعہ کے نزدیک یہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب. اور تیرا کیا کیتا ہے کہ جب تو قرآن شروع کرتا ہے تو کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تیرا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ تیرا یہ عقیدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو اتارا ہے, میں ہی اس کا محافظ ہوں. جب خدا قرآن کا محافظ ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کو بدل کس نے دیا, پھر تبدیل کس نے کر دیا جب محافظ خدا ہے؟ لیکن شیعہ مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کو تبدیل کر دیا, بلکہ مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن 14 سپارے کے حاشیے پر اس ملعون مقبول دہلوی نے لکھا کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اسی مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے وقال الشیطان, تو شیطان سے مراد عمر ابن خطاب ہے. بلند آواز سے, بلند آواز سے لعنت کرو. میرے بھائیو, مولوی مقبول دہلوی کے ترجمہ قرآن ایک بڑی عجیب بات, وہ کہتا ہے کہ قرآن میں آیا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے, عدل کا, احسان کا, اچھا سلوک کرنے کا, خیرات کرنے کا. یہ قرآن کا حکم ہے, ٹھیک ہے؟ اور 3 چیزوں سے روکتا ہے. کس سے؟ ینہا عن الفحشاء, فحاشی سے روکتا ہے, فحشاء والمنکر والبغی, منکر کہتے ہیں عیب کو, عیب سے روکتا ہے. والبغی, بغی کا معنی ہے نافرمانی, بغاوت, اللہ اس سے روکتے ہیں. تو 3 چیزوں کا خدا حکم دیتا ہے اور 3 چیزوں سے روکتا ہے. تو مولوی مقبول دہلوی اپنے ترجمہ قرآن لکھا کہ جن 3 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان میں پہلی چیز جو فحشاء ہے اس سے مراد ابو بکر ہے, اور دوسری چیز جس سے مراد, جس کا نام ہے منکر عیب, اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے, اور تیسری چیز بغض, اس سے مراد عثمان غنی ہے. کھبے کی کہ سنیو, گجراوالا کا علاقہ سنیو, وہ صدیق, وہ محمد کا خلیفہ اول جس کو پیغمبر نے مصلی پہ کھڑا کیا, آج 1400 سال کے بعد یہ کالا کافر, یہ کتا اس صدیق کو کہے کہ فاحشہ سے مراد صدیق ہے. اگر صدیق فاحشہ تو بتا مصلے پہ صدیق کو محمد نے کیوں کھڑا کیا, غار میں صدیق کو پیغمبر کیوں لے گیا, بیٹی سے رشتہ کیوں کیا, ہر جگہ صدیق کو اپنے ساتھ کیوں ملایا. اگر منکر تو ابن خطاب تھا تو نبی نے کیوں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکانا پر, اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو خدا کا سر تب تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا. اگر بغش مراد عثمان ابن عفان تھا تو بتا یہ عثمان تو پیغمبر کا دماد ہے اور تیرا دماد تو شریف کہلائے اور محمد کا دماد نافرمان کہلائے, محمد کا دماد گناہگار کہلائے, تو اپنے دماد کی صفائی پیش کرے اور میں اور وہ عثمان غریب جو تیری بیٹی تیری مرضی سے کسی کے نکاح میں جائے اور اس نبی کی بیٹی خدا کے حکم سے کسی کے نکاح میں جائے اور پھر تیری بیٹی کا رشتہ تیرے رشتہ داروں کی مرضی سے ہو اور نبی کی بیٹی کا رشتہ خدا کے حکم سے ہو. پہلی بیٹی فوت ہو گئی پھر دوسرا رشتہ کیا, دوسری بیٹی فوت ہو گئی تو نبی نے فرمایا اے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہوتا جاتا, میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا اس لیے کہ میرے سے بہتر خوش کوئی نہیں, تیرے سے بہتر دماغ کوئی. میرے بھائیوں تو قرآن کا معنی اس کائنات کے کالے کافر نے بدل دیا, اس کی کیفیت بدل دی اور شیعہ اتنا بڑا کافر ہے, شیعہ اتنا بڑا شیطان ہے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ غلاظت عیسائیوں نے کبھی نہیں بکی, یہودیوں نے کبھی نہیں بکی اور وہ غلاظت ہندوؤں اور سکھوں نے صحابہ کے خلاف کبھی نہیں بکی جو غلاظت کائنات کے ان کالے کافروں نے بکی. آپ کو معلوم ہو گیا کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کیا ہے, پتا چل گیا پہلا اختلاف کس چیز پر ہے, دوسرا اختلاف کس چیز پر ہے, تیسرا اختلاف کس چیز پر ہے اور چوتھا اختلاف پیغمبر کے صحابہ پر کس پر ہے. یہ میں چار موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں ورنہ شیعہ کے کفر کی ہزاروں وجوہ ہیں. توفہ اسماعیلیہ میں 150 سے زیادہ وجوہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی لیکن میں نے آپ کو صرف چار بتائی. کتنی بتائی؟ شیعہ کے کفر کی بڑی وجہ کتنی ہے؟ اس پورے اجتماع میں ایک ایک بچے کے ذہن میں یہ وجوہات آنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ موٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ کسی کو چار نہ یاد رہے. ایک بات کہ شیعہ کا کلمہ اور ہے ہمارا کلمہ
اور ہے,
یہ بھول سکتی ہے
نہیں.
شیعہ کا کلمہ اور ہے ہمارا کلمہ
اور ہے.
سنیو اس ایک بات کو سینے سے لگاؤ, کوئی دنیا کا شیعہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل ہونا ثابت نہیں کر سکتا. تم نے کلمے کے 5 جز بنائے پھر بھی مسلمان, عیسائیوں نے 1 جز بدلا کافر کہلائے, یہودیوں نے 1 جز بدلا کافر کہلائے, تم 3 جز اپنے پاس سے بلاتے ہو اور ایسے بلاتے ہو کہ ان کا نہ حضرت علی سے کوئی تعلق ہے نہ فاطمہ تو زہرا سے کوئی تعلق. تو شیعہ کے ساتھ چوتھا اختلاف کس بات پر ہے؟ اصول کافی پہلی جلد کتاب الایمان, واضح طور پر محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ نبی کی وفات کے بعد 4 آدمیوں کے علاوہ تمام کافر اور مرتد ہو گئے. محمد بن یعقوب کلینی لکھا کہ 4 آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سارے مرتد. یہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے. میں کسی مراسی ذاکر کی آج کے کسی ملا کی کتاب نہیں بتاتا, میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ پوری دنیا کا شیعہ جس کے مانے بغیر شیعہ مذہب میں رہ نہیں سکتا. بنیادی کتاب, اس کتاب میں یہ ہو کہ نبی کی وفات کے بعد صرف 4 مسلمان رہ جاتے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. توجہ کیجئے یہ قرآن ہے, یہ کیا ہے؟ کنتم ہو تم, کنتم کا کیا معنی؟ خیر امت, خیر کانا سب سے بہتر. علماء سے پوچھو خیر اسم تفضیل ہے, خیر کا کیا معنی سب سے؟ قرآن کہتا ہے کنتم اے صحابیو کل تم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پوری دنیا کے انسانوں سے چنا گیا.
یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا بلند آواز کہ اے صحابیو تم روئے زمین کی بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو. اور امت چار آدمیوں کو کہتے؟ بلند آواز سے. امت چار آدمیوں کو کہتے؟ امت تو بہت بڑی جماعت کو کہتے، بہت بڑی تعداد کو کہتے. یہ خطاب تجھے نہیں ہوا، مجھے نہیں ہوا، یہ خطاب محمد کے صحابہ کو ہوا. قرآن کہے کن تم خیر امت، اے صحابیو تم روئے زمین کے بہترین انسان ہو. اور یہ کالا کافر کہے کہ چار مسلمان رہ گئے تھے باقی کافروں تھے، میں اس تحریر پہ، اس وجدان پہ، اس کفر پہ، اس بدماشی پہ کروڑ مرتبہ لعنت بھیجنا اور اس کو چوکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں دست دست بام کرنا مذہبی فریضہ سمجھتا.
نعرہ تکبیر خدا کا منکر کافر ہے، ابو بکر کا منکر کافر ہے، عثمان کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، خان کا منکر کافر ہے، مالک کا منکر کافر ہے، خدا کا منکر کافر ہے، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر
شیعہ کافر. خدا کا منکر ہے شیعہ، قرآن کا منکر ہے شیعہ، لمبے چوڑے چکر مت کاٹو، برائے راست کہو شیعہ
کافر کافر
شیعہ کافر
شیعہ کے کفر کو پوری دنیا کے سامنے آشکار کرنا ہمارا مذہبی فریضہ، ہمارا مذہبی توجہ. شیعہ کے نزدیک میں نے ثابت کیا ہے کہ چار وجہ سے، چار عقیدوں سے شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. ٹھیک ہے، شیعہ کی کتابوں نے حضرت ابو بکر اور عمر کے خلاف جو غلاظتیں بکی اس سٹیج پر وہ غلاظتیں بیان نہیں کی جا سکتی. ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیعہ کے کفر کی پہلی وجہ کون سی، دوسری، تیسری، چوتھی؟ یہ باتیں یاد رہیں گی کہ مسجد سے نکل کر بھول جائیں گی؟ یاد رہیں گی. آپ کسی بھی شیعہ سے بات کر سکتے ہو، کسی شیعہ سے گفتگو کر سکتے ہو، کسی بھی شیعہ کو لاجواب کر سکتے ہو اور ان سے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا تو کلمہ ہی اور ہے، ہمارا کلمہ ہو. ایک بات کہ شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا کلمہ، میرا دعویٰ ہے کہ اسی کلمے کو پڑھ کر علی مسلمان ہوئے. جو تمہارا کلمہ ہے وہ کلمہ علی سے ثابت کر دکھا. ٹھیک ہے، پوری دنیا کا شیعہ الٹا لٹک جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اپنا کلمہ علی اور بارہ اماموں سے ثابت نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، شیعہ کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ چار آدمیوں کے علاوہ باقی تمام مرتد ہو گئے تھے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اصول کافر. کہاں لکھا ہے؟ اصول کافر. کہ چار آدمیوں کے علاوہ باقی تمام صحابہ مرتد ہو گئے. علیاذ باللہ، علیاذ باللہ. دیکھیے، شیعہ کا ایک امام گزرا ہے جس کا نام ہے ملا باقر بلسی. کیا نام ہے؟ یہ چار پانچ سو سال پہلے کی بات ہے. آج شیعہ مرت میں سب سے زیادہ غلاظت اس بدماش نے بکی، اور یہ وہ بدماش ہے کہ جس کی کتابوں کو ایران میں سرکاری طور پر سکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے مقدمے میں لکھا کہ جو شخص دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اس سے زیادہ دینی مطالعے کی کتابیں دنیا میں کوئی نہیں. یہ کس نے لکھا ہے؟
خمینی.
اس کے بعد خمینی جب اقتدار میں آئے، ایک سوال آپ کے ذہن میں ہے، اس کا جواب ابھی نہیں آیا. وہ سوال یہ ہے کہ شیعہ اگر اتنے بڑے کافر تھے تو آج سے چالیس سال پہلے کوئی کافر کافر کا نعرہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ آج سے بیس سال پہلے آپ نے کیوں نہیں جلسوں میں کہا کافر کافر شیعہ کافر؟ آج آپ کیا تکلیف ہو گئی ہے کہ نواز شہید ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کافر کافر جیا؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو اس کا بڑا آسان جواب کہ شیعہ مذہب کا یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھپاؤ، اپنے مذہب کو. شیعہ کی کتاب اس میں کافی میں ہے کہ جو شخص اپنے مذہب کو دنیا کے سامنے واضح آشکار کرے گا وہ کامل مومن نہیں ہے. اپنے مذہب کو چھپانا اولین عبادت ہے، یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ. تو شیعہ اپنے یہ سارے عقائد چھپا رہے تھے، لیکن خمینی نے 1980 میں جب ایران کا انقلاب برپا کیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ عقیدہ چھپانا وہاں ضروری ہے جہاں شیعہ کی حکومت نہ ہو. یہاں شیعہ کی اب چونکہ ایران میں شیعہ کی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے، تو خمینی نے کہا کہ اب اپنے مذہب کو پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا اور پوری دنیا کو اس مذہب کی طرف بلانا ہماری حکومت کا فرض. چنانچہ خمینی ایران میں شیعہ مذہب کی تمام پچھلی کتابوں کو جو کئی سو سال سے کتب خانوں میں بڑھ پڑی تھی، خمینی نے ایران کے ڈالر اور پیسے تھے ان کو شائع کر کے پوری دنیا میں بھیج دیا اور اس لٹریچر اور کتابوں کو 13 زبانوں میں چھاپ. کتنی زبانوں؟ 13. کن کتابوں کو؟ جس میں لکھا تھا ابو بکر کا ہے، جس میں لکھا تھا عمر کا ہے، جس میں لکھا تھا عثمان بن کمار، جس میں لکھا تھا علیہ اللہ کہ عثمان غنی نے پیغمبر کی بیٹی رقیہ کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی. ایسی غلیظ تحریر جو آج کا کوئی بدماش نہیں کر سکتا. خمینی نے وہ سارا لٹریچر چھاپ دیا اور اس لٹریچر میں ایک کتاب کی میں کتاب کا صرف ایک ملا باقر مدرسی کی ایک کتاب کا نام ہے حق الیقین. کیا نام ہے؟ اس کتاب کی دوسری جلد 283 صفحے. اس بدماش نے کیا لکھا؟ خمینی نے یہ کتاب حق الیقین ایرانی پارلیمنٹ کے خرچ سے شائع کی ہے. 1983 میں ایران کی حکومت کی طرف سے یہ کتاب چھپ کر دنیا کے سامنے آئی اور اس کتاب نے کون سا کفر لکھا ہے؟ اس کتاب کے ہر صفحے پہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دی اور اس میں ایک گالی سوال فرمائی. ہائے، اگر نقل کفر کفر نباشت کا اصول ہوتا تو میں اس کفر کو صرف ایک پر بیان نہ کرتا، صرف اس لیے کہ شاید تمہیں پتا چلے کہ سپاہ صحابہ نے شیعہ کے کفر کا نعرہ کیوں لگایا، سپاہ صحابہ اس بدماشی کے خلاف کیوں سر پہ کفن باندھ کے میدان میں آئی ہے، حق نواز نے کیوں اس کفر کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جان لی ہے. آپ کو معلوم ہو جائے میرے بھائیوں، ملا بکر میسر کی کتاب حق الیقین کے 282 صفحے. ملا باقر مجلسی ملون کہتا ہے کہ امام نہدی جب آئیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے مدینہ شریف جائیں گے، مدینہ منورہ میں حضور کے روضے سے بعد امام مہدی کھڑے ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر کہے گا بتاؤ محمد مصطفیٰ کے روضے میں اور دو قبریں کس کی؟ لوگ کہیں گے ایک قبر ابو بکر کی ایک عمر کی ہے. تو ملا باقر مجلسی ملون کہتا ہے کہ امام مہدی کہے گا بکر و عمر کو محمد کے روضے میں کس نے دفن کیا؟ لوگ کہیں گے نبی کے یہ خلیفہ تھے، پیغمبر کے صحابی تھے، نبی کے سسر تھے، نبی کے دوست تھے، ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری تھی، اس لیے لوگوں نے ان کو نبی کے روضے میں دفن دیا. تو اس کے بعد ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ امام مہدی آگے بڑھے گا اور غصے میں آگا اور نبی کے روضے کی دیوار توڑ دے گا، دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا. اندر داخل ہو کر ابو بکر و عمر کی قبروں کو اکھیڑے گا، جب ان دونوں قبروں کو اکھیڑ دے گا تو نظر آئے گا کہ ابو بکر و عمر کے دونوں بزرگ دونوں کے کفن ننگے ہیں، دونوں کے کفن صحیح سلامت موجود ہیں. دور سے کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے دیکھو ابو بکر و عمر سچے تھے، اس لیے ہزاروں سال کے بعد بھی ان کے کفنوں کو کچھ نہیں ہوا، ان کی شکلوں کو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ملا باقر مدرسی کہتے ہیں کہ امام مہدی کہے گا نہیں، ان کے کفن اس لیے بچے ہیں، ان کے چہرے اس لیے سلامت رہے ہیں کہ انہوں نے میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، میں نے ان کو سزا دینی ہے، میں نے ان کو کوڑے مارنے ہیں، اس لیے ان کے جسم بچا دیے گئے ہیں. اس کے ہاتھ وہ کہتے ہیں ملون کہتے ہیں کائنات کا کالا کافر کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا شیطان کہتا ہے کہ امام مہدی آگے بڑھ کر ابو بکر و عمر کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا اے ابو بکر و عمر دنیا میں آج تک ہزاروں سال سے جتنے سیاہ ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہیں، جتنی بدماشی کی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے، جتنی شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے. اس کے بعد وہ ملعون کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو زندہ کیا جائے گا اور وہ ہاتھ جوڑ کہیں گے اے امام مہدی ہمیں معاف کر دے، اگر ہم علی کو اس کا حق دے دیتے یہ زنانیوں میں کبھی نہ ہوتے، یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی. اس کے بعد وہ ملعون کہتے ہیں ابو قبروں سے نکال کر مدینہ کے ایک چوک میں درختوں پر ان کے کفن اتار کر ننگا کر کے لٹکا دیا جائے گا اور ان کے جسموں پہ خمینی وہ ملعون کہتے ہیں ملا باکر مجلسی کہتے ہیں ان کے جسموں پر کوڑے برسانا شروع کر دے گا، کوڑے برسا کر دے گا حتیٰ کہ قیامت کی صبح آ جائے گی. کبے کی کہ سنیو گجراوالا کہ سنیو آج تم فیصلہ کرو، تیرے باپ کے بارے میں کوئی کہے کہ میں تیرے باپ کی قبر کو اکھیڑوں گا، تیرے باپ کی قبر کو ننگا کروں گا، تیرے باپ کی لاش پہ میں جوتے ماروں گا، بتا تیری غیرت جاگتی ہے تیرے ایمان کیا ہو جائے گا. آئے اس میرے ملک میں 1400 سال کے بعد محمد مصطفیٰ کا یقین اتنا لبارت ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف یہ کتاب کرے یہ نشر کر سکے کہ اس کو نہیں جا سکتے مدینہ کے چوک میں لٹکایا جایا اور اس کے بعد تم مجھے کہتے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں میں تشدد کرتا ہوں. یاد رکھو ایسے کہاں کو ایسے بدماش کو کافلوں میں چوراہوں میں گلیوں میں کافر کہنا میں باقی سمجھتا ہوں. اسی راستے میں میرا قائد حق رواز جو ہوا جنت میں چلا گیا قبر میں اتر گیا، میں بھی اسی راستے میں جڑا ہو کر قبر میں اتر سکتا ہوں، بچے یتیم کرا سکتا ہوں. لیکن اس قبر کو چوکوں میں گلیوں میں ننگا کرنا عبادت سمجھتا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے موقع سے روک نہیں سکتی.
محمد کا لباس تھی، وہ عائشہ جو پیغمبر کی طاقت تھی، وہ عائشہ تھا وہ عائشہ جس کی شان میں قرآن کی ستارہ آیتیں اتری تھی. آج کائنات کا کالا شاہر غلام حسین ندوی اس عائشہ کو لکھے کہ یہ عائشہ عائشہ نہیں تھی طائبہ تھی. نوجوانوں سکولوں کے لڑکوں کالج یونیورسٹی کے طالب علم میں آج سب سے بڑا جہاد اس کالے کافر سے ہے جس نے تیری ماں کو گالی دی ہے, جس نے تیرے باپ صدیق و عمر کو ماں بہن کی گالی دی ہے. سب سے بڑا جہاد مولویوں چادر تان کے کب تک سوو گے, چودھریوں آرام کی نیند کب تک سوو گے. میں اس قائد حق نواز کا نوکر ہوں کہ جس نے ان کی کتاب کے چھپ کرنے کے بعد کبھی والا کی ایک تقریر میں کہا تھا مولویوں عائشہ کو کندری لکھا گیا, مولویوں ابو بکر کو کافر لکھا گیا, ہر عمر کو گالی دی گئی. تم چین کی نیند سوتے ہو, تم دن میں آرام کرتے ہو اور یہ کتاب میری اور تیری ماں کے قبر پہ چھپ گئی ہے, تو چپ کر کیسا ہے؟ میرے صاحب نے کہا تھا اے اللہ ہائے آج کے بعد میرے اوپر چین کا سونا حرام کر دے, آج کے بعد اگر میں چین کی نیند سوؤں تو مجھ سے نالت کر. میں نے جو باتیں کی شیعہ کی کتب سے حوالے دیے ہیں, اگر کوئی شیعہ میرے اس چیلنج پر میرے اس اعلان پر اسے دکھ تو انہیں چاہیے ہائی کورٹ میں آ. جو چیلنج میرے قائد نے کر دیا تھا آج میں اپنے قائد کا وہی چیلنج یہاں بھی دہرانا چاہوں. ٹھیک ہے شیعہ, تم کائنات کے سب سے بڑے کافر ہو, میرے پاس دلائل ہے کیا ہیں, تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ آؤ ہائی کورٹ میں, کیوں نہیں آتے سپریم کورٹ کیوں نہیں آتے سیشن کورٹ میں کیوں نہیں آتے, آؤ میدان میں. اب تمہارے کفر کو ہم ہائی کورٹ میں ثابت میں نہ کر سکا تو اسی عدالت میں مجھے گولی مار دیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے الیکشن میں نہیں دیکھا کہ پاکستان میں شیعہ کو عبرتناک شکست ہوئی, صحیح ہے یا نہیں؟ شیعہ کو 42 سالوں میں اتنی بڑی شکست کبھی نہیں ہوئی, اور یہ سب کچھ حق نواز شہید کے خون کی برکت ہے. حق نواز کا خون رنگ لایا ہے, حق نواز کا خون لایا ہے یا نہیں؟ ابھی اس کی شہادت کو 9 مہینے گزرے ہیں, 9 مہینے کہ شیعہ کو سر قبل زمین پہ سنی نہیں گرا دیا. بے نظیر کے دور حکومت میں 43 قومی اسمبلی کے ممبر کیا تھا, اور آج اس الیکشن میں صرف 11 کامیاب ہوئے. کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ میں نے الیکشن اس لیے نہیں لڑا کہ میرے قائد کی شہادت کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا. میرے قائد کی شہادت سے پہلے 43 قومی اسمبلی کے ممبر کیا اسمبلیوں میں تھے, اگر دوبارہ وہ اسمبلیوں میں اسی طرح کیا چلے جاتے تو میرے قائد کے خون کا کیا بنتا. میں نے اپنی جگہ اشار القاسمی اپنے نائب کو کھڑا کیا, اس کے لیے اللہ کی توفیق سے محنت کی, اور میں نے خود کراچی سے کاروان کی چوٹوں تک ایک ایک بستی اور ایک ایک قصبے میں اس سوئی ہوئی سنی قوم کو جگانا, اور میں ان کے دروازے پہ پہنچا جہاں جہاں کوئی شیعہ کھڑا تھا میں نے اس کے ساتھ جلسے کیے ہیں اور اللہ نے توفیق بخشی تھی. آج آپ نے دیکھا کہ جن جن علاقوں میں میں جلسے کرایا تھا ان میں سوائے ایک جگہ کے تمام جگہوں پہ شیعہ نے عبرتناک شکست کھائی. یہ برتنا اور صرف 11 جیتے, اور پچھلی قومی اسمبلی میں پچھلی صوبائی اسمبلیوں میں 83 ممبر کیا کتنے, اور آج صوبائی اسمبلیوں میں صرف 22 کیا, صرف 4 صوبائی اسمبلی. پچھلی وفاقی کابینہ میں بے نظیر کے دور میں 37 وزیر و مشیر تھے, کل ان میں 16 کیا اور اس مرتبہ صرف 3 کیا, کتنے کیا؟ اور سنیے لو, اگر تم مستحد رہے تو آئندہ الیکشن میں ایک شیعہ کو بھی ہم انشاءاللہ اسمبلی میں جانے نہیں دیں. ایک شیعہ, ایک آپ اس کے لیے تیار ہو؟ ہم پاکستان کے شیعہ بھی زیادہ نکال دیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ ہمارا ساتھ دیں گے. پیپل پارٹی کو شکست دلانے کے لیے اکبر خان کا وجود ہی کافی تھا. نام لڑیا ہوا چوبا لائے گا, لیکن پیپل پارٹی کو اصل شکست دی ہے ساجد نقوی کے ساتھ اتحاد. میں نے کہا کہ جو نظیر تم کافر ہو, تم واقعی ساجد نقوی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. ساجد نقوی نے کراچی میں اعلان کیا کہ اگر بے نظیر کو نااہل قرار دیا گیا تو میں بے نظیر کے حق میں تحریک چلاؤں گا. میں نے کہا اے اللہ وہ دن بہت جلدی آئے جب ساجد نقوی بے نظیر کے حق میں تحریک چلائے تاکہ جو 47 ممبر اس کے ٹکٹ پر جیتے ہیں وہ بھی واپس سنیوں کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے, یہ نظارہ اچھا ہوگا. پتا چل رہا ہے کہ شیعہ کون ہے سنی کون ہے, اور ایسی بھی طاقت بھی نہیں جمی جاگرتی کی طاقت, تیسری طاقت کہتا ہے نا تیسری طاقت. پونے 200 بندہ کھڑا کیتا, ایک بھی نہیں جیتیا. تیسری طاقت اور ایک تو ایسا بات دے بچی اسلم جہانگیری اسلم خسا تیسرا کھڑا تھا 9500 ہو جاتے ہیں. کہا میں بھی تیسری طاقت. تو وہ کلہ سے خطاب کرتا تھا, کہتا تھا وکیلو تو مردوں نے 43 سال تک مردوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور عورتوں نے عورتوں کے کچھ نہیں کیا, اب آئندہ میں خسرا تمہارے حقوق کی حفاظت کروں گا. پہلی چیز کی طاقت آئندہ انشاءاللہ ان دونوں طاقتوں کا اتحاد ہو جانا. ایک لاہور والی چیز کی طاقت پہ اور اسلم کہنا لڑنا. جب شکست ہو گئی تو لوگوں نے کہا اتنی بڑی شکست, تیسری طاقت والے سے کہا خوابوں کا شہزاد, خوابوں کا شہزاد. نبی علیہ السلام تو رہے تو کلوندر ہی نہیں. کہنا جی یہ کی بنیا, کہنا خواب کے حضور نے میرے فرمایا تیرے نا پاگلی ہو گئی. بلے وہ ایک مرزا قادیانی نو روندے سی تو نواں جم کے, خواب نے فرمایا کہ تیرے ساتھ بھائی حضور علیہ السلام تجھے خواب میں پہلے نہیں فرما سکتے تھے کہ پنگا نہ لئی. نبی علیہ السلام پہلے نہیں دس کرے تھی کہ تم الیکشن کوئی نہیں جتنا تو پنگا نہ لئی. تینوں بعد اس نبی نے دسنا سی بھی تانگلی ہو رہی. ایڈا اچھا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں. لکھا ہے بھائی تم اگر سچے تھے تو تم سپریم کورٹ میں اپیل کرتے. پہلے ڈرامہ رچاتے ہو کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا, ڈرامہ کرتے ہو. ہائی کورٹ میں جاتے پھر ہائی کورٹ فیصلہ لکھتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے بےمان ہے, پھر بھی تم قوم کے سامنے آتے ہو کہ میں مستفی انقلاب لاؤں گا. یہ مستفی انقلاب ہے کہ صبح شام جھوٹ بولو اور سادہ لو قوم کو دھوکے میں ڈالو. سپاہی صحابہ تمہارے فریب کو اس ملک میں نہیں چلنے دیں. تم نے ساجد نقوی سے اتحاد کیا, تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. مولانا حیدرآباد شہید کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے سپاہی صحابہ نے انٹرنیشنل حسن آباد شہید کانفرنس اسلام آباد میں رکھی. آپ کانفرنس میں شریک ہوں گے 23 فروری. کتنی تاریخ کو 22 فروری مولانا حسن آباد کا یوم شہادت اور پہلے یوم شہادت.
نامور قرآن حضرات, نعت خان اور علماء دیوبند.